الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: فألقي السحرة ساجدين، سجادو گر سجدہ میں گر گئے، اور کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر. فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے اس پر کہ عمل اختیاری توفیق پر موقوف ہے. بڑی نازک بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ انسان کو اختیار تو ہے، وَحَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، لیکن یہ بھی توفیق الہی پر موقوف ہے. اللہ توفیق دے تو صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے، اور توفیق الہی موقوف ہے بندے کے قلبی تاثرات پر، وہ دل کی گہرائی سے کیا چاہتا ہے. اگر وہ رضا باری کا طالب ہے تو اسے نیکی کی توفیق عطا ہو جاتی ہے، اور اگر رضا باری مطلوب نہیں تو بھلائی کی توفیق نہیں ہوتی. قالوا لن نرسلك، ان لوگوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہم تم کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے بمقابلہ ان دلائل کے جو ہم کو ملے ہیں. فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ استعداد کا کامل ہونا مبتدی کو منتہی کے مقام پر پہنچا دیتا ہے. یہ جواب ان کے منتہی ہونے پر دلالت کرتا ہے. یعنی فرعون سے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، جو دلائل اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں تیری شان و شوکت اور حکومت و سلطنت اور تیرے روب و دبدبے کو ہم کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں دیتے. تو جو سزا دینا چاہتا ہے دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو فرماتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استعداد کامل ہو تو مبتدی کو بھی منتہی کے مناظر پہ آنے واحد میں پہنچا دیتی ہے، ورنہ تو مبتدی کو عمر چاہیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اور مجاہدہ عمر بھر کا چاہیے. لیکن اگر استعداد سے مراد ہے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، اگر وہ کامل ہو ہر طرح سے کٹ کر صرف رضا الہی مطلوب ہو جائے تو منازل طے کرنے میں دیر نہیں لگتی. قوله تعالى: فألقي السحرة سجدا، سجادوگر سجدے میں گر گئے. اس میں تنبیہ ہے سامنے کی حق تعالی کے الطاف پر کہ جس بندہ کو چاہے غایت کفر و انار سے نہایت ایمان تک پہنچا. فرماتے ہیں اس میں اللہ کے کرم کی بات ہے کہ جب چاہے تو ایک انتہا سے دوسری انتہا پر پہنچا دے. یعنی وہ کفر کی انتہا پر تھے، ان کی امیدیں فرعون سے وابستہ تھیں. جب وہ میدان میں اترے تو انہوں نے فرعون سے کہا: ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے انعام و اکرام ہوگا. تو ان کی توقعات فرعون سے وابستہ تھی، لیکن جب انہوں نے معجزہ موسوی دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اجدہا بن کے سب کو باطل کرتے دیکھا، تو وہ اتنے بدلے کہ ساری امیدیں فرعون سے کٹ کر اللہ سے وابستہ ہو گئیں. اس نے بڑا روب ڈالا: میں تمہارے لوکتے انائے دیے کم ورجو رقم میں خلاف، میں مخالف سنت سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، وَأَصَلِّبَنَّكُمْ بِجُذُوعِ النَّخْلِ، تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ پھانسی دے دوں گا. انہوں نے کہا جو کرنا ہے تو کر لے، تو جو کرے گا وہ محض دنیا کے امور ہیں، ہم نے اللہ کا جمال پا لیا ہے، اور اگر تو ہمیں قتل کر دے گا تو ہم شہید ہو جائیں گے، اللہ کا قرب میں نصیب ہو جائے گا. تو صبح کے سورج نے انہیں فرعون کا جادوگر دیکھا، لیکن ڈھلتے اور ڈوبتے سورج نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے شہداء کے روپ میں دیکھا. تو فرمایا یہ اللہ کے کرم کی ایک جھلک ہے کہ جب وہ چاہے تو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. صبح صرف کافر نہیں تھے بلکہ بہت ہی اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے، اور فرعون جیسے ظالم سے امیدیں وابستہ کی ہوئے تھے، لیکن شام کو سب کچھ تج کر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے تھے. قوله تعالی ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ نے دیکھا یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو آپ کو میرے پاس چلے آنے سے کس نے روکا؟ اس میں مفارقت ہے اشرار کی، جب ان کی اصلاح سے مایوس ہو جائے. ہارون علیہ السلام کی مفارقت نہ کرنا سبب اتحاد کیا، جیسا انہوں نے خشیت میں خود بیان فرمایا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ گوشالہ پوجنے لگے تھے اور بت کو سجدہ کرنے لگے تو آپ انہیں چھوڑ دیتے، میرے پاس چلے آتے. تو فرماتے ہیں اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب اصلاح کی امید نہ رہے تو بدکاروں سے الگ ہو جانا چاہیے، انہیں چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ہارون علیہ السلام نے کیوں نہ چھوڑا؟ تو اس میں انہوں نے اجتہاد کی وجہ سے نہ چھوڑا کہ کچھ ایسے بھی تھے جو سجدہ نہیں کرتے تھے، تو ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر چلا گیا تو ایسا نہ ہو کہ جو بچ گئے ہیں یہ بھی گمراہ ہو جائے. تو وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن اصول یہ ہے کہ جہاں اصلاح کی امید نہ ہو وہاں سے چلا جائے. ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کوئی ہی دن خالی جاتا ہو، ورنہ میرے پاس بھی یا ای میل یا ڈاک یا بندہ خود آ جاتا ہے، یہ دعا کریں میرا فلاں ملک کا ویزا لگ جائے. سارے کافر ملک ہیں اور ہر جگہ خنزیر کھایا جاتا ہے، حرام کھایا جاتا ہے. سودی نظام تو خیر یہاں بھی ہے لیکن وہاں بھی ہے، اور یہاں کا سودی نظام پھر ایسا ہے کہ اللہ جسے توفیق دے بچنا چاہے سود نہ لے بچ سکتا ہے، وہاں تو بچنا بھی محال ہے کہ معیشت کچھ ایسی الٹی ہو گئی ہے کہ بندہ بچ ہی نہیں سکتا، ہر چیز ادھار پہ خریدنی پڑتی ہے، پھر اس پہ سود چلتا رہتا ہے، قسطیں چلتی رہتی ہیں، اور خنزیر اس قدر استعمال ہوتا ہے کہ فروٹ اور سبزیوں پر بھی اس کی چربی مل کے چمکا کے رکھ دیتے ہیں، ان کو چمکانے کے لیے مل دیتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ میں ڈال دیتے ہیں، بسکٹوں میں، کیک میں، کھانے میں، ہر چیز میں انہوں نے استعمال کیا ہوا ہوتا ہے. تو بڑا مشکل ہے وہاں، لیکن اس کے باوجود ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں. اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ اتنا مضبوط اتنا کامل ہو کہ جو کفر کے ماحول میں جائے تو وہاں کسی کی اصلاح کی امید ہو، اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہو، اسے ضرور جانا چاہیے. اور جسے یہ خطرہ ہو کہ وہاں جا کر خود بھی گمراہ ہو جاؤں گا، اسے وہاں نہیں جانا چاہیے. اگر وہاں رہتا بھی ہے اور یہ خطرہ ہے کہ یہاں رہ کر اپنے آپ کو نہ بچا سکوں گا، تو وہاں سے ہجرت کر جائے، وہاں چلا جائے جہاں دین محفوظ ہو. لیکن یہ سب باتیں تب ہوتی ہیں جب آخرت مطلوب ہو، مقصد ہی دنیا بن جائے تو پھر ان باتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. تو آج کل مخلوق کا مقصد حصول زر اور حصول دنیا رہ گیا ہے، الا ماشاء اللہ. بڑی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے آخرت کی فکر عطا فرمائی ہے اور دنیا میں تھوڑے سے گزارا کر کے راضی ہے بجائے اس کے کہ آخرت لایا کر کے زیادہ دولت حاصل کرے. قوله تعالی فبسطت المعلم یبصرو فقبضت قبضة من آثار الرسول فنبذتها. اس نے کہا مجھ کو ایسی چیز نظر آئی جو اوروں کو نظر نہ آئی, پھر میں نے اس فرستادہ کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی, ایک مٹھی اٹھا لی تھی تو میں نے وہ مٹھی ڈال دی. اس میں نفی ہے اعتراض کی کسو تصرف پر کہ وہ دونوں اہل حق کے ساتھ ساتھ نہیں. سامری ایک جادوگر تھا بنی اسرائیل میں سے تھا. جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تو وہ بھی ساتھ تھا. تو یہ چونکہ سارے قبطی جو تھے فرعون کی قوم جو تھی ان سے خدمت لیتے تھے, گھروں میں یہی رہتے تھے, مال دولت انہی کے ہاتھوں میں ہوتا تھا, سنبھالنا انہی کا کام تھا. تو یہ جب راتوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو جو دولت سونا چاندی اٹھا سکتے تھے وہ بھی ساتھ لے گئے قبطیوں کا مال. فرعون اور اس کی قوم تو غرق دریا ہو گئی, سمندر میں ڈوب گئے. اور یہ جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جانے کا حکم ہوا تو پیچھے رہ گئے. تو اس سامری نے ان سے کہا کہ بھائی وہ سونا چاندی لاؤ. موسیٰ علیہ السلام تو گئے پتنی کہاں گئے کیا ہوا, تو میں تمہیں تمہارا خدا ملا دیتا, تمہارا معبود میں تمہیں یہیں ملا دیتا. تو اس نے وہ سارا سونا چاندی پگھلا کر کسی گڑے میں الٹ کر اسے ایک بچھڑے کا روپ دے دیا. اور وہ بے معنی سی آواز دیتا تھا. یہ آواز اس میں کیسے پیدا ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے سخت ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا تو قصور نہیں, اس نے سامری نے ہمیں کہا تھا کہ یہ جو مال و زر فرعونیوں کا اٹھائے پھرتے ہو تم جنگل میں سونے چاندی کو کیا کرو گے, مجھے دو تو میں تمہیں تمہارا معبود بنا دیتا ہوں. تو اس نے یہ بنا دیا. تو سامری سے جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا, مفسرین کرام یہ تفصیل لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر بڑا گہرا تھا تو وہ پھٹ گیا, رستے بن گئے اور پانی پہاڑوں کی طرح, قرآن کریم میں بھی آتا ہے قد طود العظیم, بڑے بڑے پہاڑ پانی کے الگ الگ کھڑے ہو گئے اور پانی اس طرح سمٹا کہ درمیان میں کیچڑ بھی نہ رہا. کیچڑ بھی تو پانی کی وجہ سے ہوتا, سارا پانی ایک طرف ہو گیا, زمین خشک ہو گئی. بنی اسرائیل اس میں سے نکل گئے. فرعون متردد تھا. فرعون جب کنارے پہ پہنچا تو وہ اس نے کہا اس میں گھسنا تو خطرے سے خالی ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام تو اس طرح کے کام کر لیتے ہیں تو ہمارا اس میں جانا مناسب نہیں ہے. بے شمار معجزات پہلے بھی دیکھ چکا تھا لیکن قدرت تو اس کا انجام منظور تھا. تو اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا فرعون کے پاس. فرعون تو گھوڑے پہ سوار تھا تو وہ ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور اس کے گھوڑے کے سامنے سے نکل کر پانی میں چلے گئے. تو وہ گھوڑا فرعون سے زبردستی اس گھوڑی کے پیچھے پانی میں گھس گیا, فرعون کے پیچھے پورا لشکر گھس گیا. تو دنیا عالم اسباب ہے, اللہ کریم خود سبب پیدا فرما دیتے ہیں جو کام انجام دینا چاہے, ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. تو اور کسی کو تو سمجھ نہ آئی. سامری نے یہ دیکھا کہ جہاں گھوڑے کا پاؤں لگتا ہے وہاں سبزہ اگاتا ہے, باقی زمین پہ کوئی سبزہ نہیں, ریتلی زمین ہے, لیکن یہ سوار کیسا ہے کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں جہاں لگتا ہے تو وہ پاؤں اٹھاتا ہے تو جگہ سرسبز ہوتی ہے. تو اس نے بتایا جی میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا لی, تو یہ بچڑا بنایا تو اس میں میں نے وہ مٹی ڈال دی تو اس میں ایک طرح کی حیات پیدا ہو گئی, اس سے آواز نکلتی ہے. تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان بے وقوفوں نے یہ نہ سوچا کہ وہ ایک طرح کی آواز تو نکالتا ہے لیکن ان کی بات نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ انہیں جواب دیتا ہے. تو معبود کس بات کا؟ وہ آپ کی بات بھی نہیں سن سکتا, آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتا, بات سمجھا بھی نہیں سکتا. تو تم خالی آواز نکالنے پر اس پہ سزا ہو گئے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ کشف و تصرف صرف اہل حق کے ساتھ خاص نہیں, بے دین کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں حضرت نے مجمل چھوڑ دیا, تشریح نہیں فرمائی. جو کشف اہل حق کو ہوتا ہے وہ کشف الہیات ہے. کشف الہیات سے مراد ہوتی ہے فرشتوں کا دیکھنا, آخرت کا دیکھنا, برزخ کا دیکھنا, ارواح کا دیکھنا, منازل قرب اور کیفیات کا دیکھنا, یعنی بالائے آسمان مادی چیزوں سے آگے بڑھ کر روحانی اور کیسی چیزوں کو دیکھنا. یہ کشف صرف اہل حق کو ہوتا ہے, اہل باطل کے لیے ممکن نہیں. لا تفتح لهم ابواب السماء, کافر کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. کافر اور بے دین جو مجاہدہ کرتے ہیں, یہ ہندو یوگی بڑا بڑا مجاہدہ کرتے تھے, 40-40 دن ایک کوٹھی میں بند رہتے اور 40 دانے سوگی کے لے جاتے, ایک ایک دانہ 24 گھنٹوں میں کھا کر تو 40-40 دن چلنے لگاتے. تو بھوک پیاس سے ایک تو دل سے چربی اتر جاتی ہے اس بھوک سے, دوسرا حواس میں یکسوئی آ جاتی ہے. تو اس سے جو کشف مادی طور پر ممکن ہے وہ انہیں ہوتا ہے, یعنی یہاں سے بیٹھ کر دور کی چیز دیکھ لیں گے 100 میل دور کیا ہو رہا ہے, یا کوئی کل آنے والے واقعے کی پیش گوئی کر دیں گے, 2-4 سچ ہو جائیں گے, 2-4 جھوٹ ہو جائیں گے, کہیں غلطی لگ جائے گی, کچھ دیکھ لیں. کچھ ایک شیطان سے مناسبت ہو جاتی ہے, کچھ باتیں شیاطین انہیں بتا جاتے ہیں, کچھ سچی ہوتی ہیں کچھ جھوٹی. تو بے دین یا کافر کو جو کشف ہوتا ہے وہ مادی چیزوں تک محدود ہے, اہل حق کو جو ہوتا ہے اسے کشف الہیات کہتے ہیں, وہ کافر کے لیے ممکن نہیں. قوله تعالی وقل رب زدنی علما, اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا دیجئے, اس میں ترقی فی السلوک کی دلیل ہے, طلب ہے ترقی کے سلوک کی. فرمایا رب زدنی علما, ہے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے سے مراد یہ ہے کہ سلوک میں ترقی کی طلب جو ہے محمود ہے, اچھی بات ہے. کسی ایک جگہ پہ تنات نہیں کرنی چاہیے بلکہ محنت و مجاہدہ جاری رکھنا چاہیے اور مزید ترقی کی طلب رہنی چاہیے, کیونکہ یہ راہ ایسی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, ختم نہیں ہوتی. قوله تعالی ولم نجد له عظما, ہم نے انہیں پختگی نہ پائی, اس میں دلالت ہے کہ ذوق کبھی کمال کے مناسب نہیں. آدم علیہ السلام نے جب وہ ممنوع شجر سے پھل کھا لیا تو اس کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں ولم نجد له عظما, ہم نے آدم کا ایسا ارادہ نہیں پایا کہ نافرمانی کا ارادہ ہو. بس وہ شیطان نے قسمیں کھائیں اللہ کے نام کی, تو ان کے پاس یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے. آدمی اپنے مزاج پہ جاتا ہے, اکثر اہل اللہ کو لوگ جھوٹ بول کر دھوکہ دے جاتے ہیں, بلکہ محدثین نے صوفیاء کی حدیثیں لینے سے منع کر دیا کہ صوفیاء سے حدیث نہ لیا کر. تو کہا گیا کہ یہ تو سب سے نیک لوگ ہیں اور کھڑے اور سچے لوگ ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, تو ان سے حدیث کیوں نہ لی جائے؟ تو انہوں نے کہا یہ خود جھوٹ نہیں بولتے, لیکن ان سے جو جھوٹ جھوٹ بول جائے جو اتنے بولے والے ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں سچ ہی کہہ رہا ہے، آخر مسلمان ہے، نبی کریم کے نام سے بات کر رہا ہے تو جھوٹ کیوں بولے گا، یہ وہ بات آگے نقل کر دیتے ہیں، ان سے حدیث نہ لی جائیں، یہ ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آدم کا ارادہ نہیں تھا آدم علیہ السلام کا نافرمانی کرنے کا، غیر ارادی طور پر فطری جو انسانی کمزوری ہے، یعنی اس پہ اعتبار کر لیا اس کی بات پہ، تو یہ ایک فطری کمزوری تھی۔ تو فرماتے ہیں جو فطری کمزوریاں ہیں یہ کمال کے منع کی نہیں ہیں، یہ کاملین سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ذوف طبعی اور کمال میں منافات نہیں، یعنی فطری کمزوری اور کسی کے کمال میں، کسی کے کامل ہونے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کامل سے بھی یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک واقعہ دہلی کا، وہ بزرگ تھے تو انہیں فطرتاً ایک وہم ہو گیا تھا کہ ان کے پاس کچھ اشرفیاں تھیں، انہیں لیے لیے پھرتے تھے، چھپائے رکھتے تھے، ایک اس میں مٹی کے برتن میں ڈالی ہوئی ہیں اور اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو ان کے پاس شاگرد اور طالب علم بھی ہوتے تھے، تو طالب علموں کا جو ٹولہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا، ان کا بھی مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت کے پاس اشرفیوں کی اتنی بڑی مٹکی سی بھری ہوئی ہے، کچھ تو لینی چاہیے کھانے پینے کے لیے، اگر حضرت دیں گے نہیں وہ تو کسی پر اعتبار ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی طریقہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ اشرفیاں تو کب کی آپ نے اس مٹکے کے منہ پہ کپڑا بھی دے رکھا ہے، اوپر سے منہ باندھ بھی رکھا ہے، پھر اسے چھپا بھی رکھا ہے، تو ان کو تو زنگ لگ جائے گا، ختم ہو جائیں گی، وہ خراب ہو جائیں گی پڑی پڑی۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، ان کا یار میں نے ایک ایک کر کے جمع کی تھی تو یہ خراب ہو جائیں گی، تو پھر کیا کریں، بغیر انہیں دھوپ میں سکھائیں، دھوپ شوپ لگوا کر خشک کر کے پھر اندر رکھیں۔ حضرت جی نے باہر ایک چادر بچھائی یا کوئی جا نماز بچھائی، اس پر مٹکی الٹ دی، اپنے پھیلا دیا، لیکن ڈنڈا لے کر ساتھ بیٹھ کے چوکی داری کی، انہوں نے کہا بابا جی تو پھر مات دے گئے ہمیں، تو اٹھانے تو نہیں دیں گے، تو ڈنڈا لے کر بیٹھ گئے، کوئی اور تدبیر سوچا۔ تو انہوں نے کہا حضرت بڑی عجیب الٹی سی خبر آئی ہے۔ کیا خبر ہے؟ وہ جو دریا کا پل ہے نا اس طرف شہر کے، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس پل کو اچھیڑو اور اٹھا کر شہر کے اوپر سے گزار کر شہر کے دوسرے طرف لگا دو، تو ایسا نہ ہو اوپر سے کوئی اینٹ گرے اور آپ کا سر پھاڑ دے، تو آپ باہر نہ بیٹھے اندر بیٹھے۔ انہوں نے کہا بادشاہ بڑا الو کا پٹھا ہے، ایسا بے وقوف ہے، پل کو اکھاڑ کر لگانے کی کیا ضرورت ہے، وہیں ٹھیک ہے، اور اکھاڑ کر لے جانا ہے تو شہر کے باہر باہر سے لے جاؤ، تو پھر شہر کے اوپر سے گزارے گا۔ تو انہوں نے کہا جو بادشاہ ہے اس کے مزاج میں، اس نے حکم دے دیا۔ تو وہ ڈنڈ کا ان بچوں کو پکڑا کر ڈنڈا تو خود اندر تشریف لے گئے کہ یار پھر کوئی اینٹ گر کے سارے نہ پھاڑ دے۔ انہوں نے 10-20 ہتھیار لیں درمیان میں سے، شام کو باقی مٹکا بھر کے دے دیا۔ اب بابا جی بھی پکے تھے، بابا جی نے جب وہ ٹٹولا ٹٹا، انہوں نے کہا اس میں کچھ کم ہے، پہلے اس سطح تک آتی تھی، اب یہ نیچے ہو گئی ہے۔ طالب علم نے کہا حضرت اسی لیے تو دھوپ میں ڈالی تھی تو سوکھ کر سکڑ گئی ہے نا، پہلے تو پھولی ہوئی تھی، تو وہ کچھ دھوپ لگنے سے سکڑ۔ ہاں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اپنا وہ دے دبا کر رکھ دیا۔ تو اب اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لالچی تھے یا انہوں نے دولت جمع کی تھی، بس ایک فطری کمزوری، ایک وہم آ گیا اور اس میں مبتلا ہو گیا۔ ایک فطری وہم تھا، وہ دولت چوری کی نہیں تھی کہ اس کا رکھنا ناجائز تھا، یا اس پر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے کہ وہ منع تھا۔ حلال کا پیسہ ہے، زکوٰۃ بھی اس کی ہر سال دیتے ہیں تو رکھے رکھیں، لیکن انہیں ایک وہ فطری جو وہم سا ہوتا ہے، ایک وہم ہو گیا، اسے سنبھالے سنبھالے پھرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں تخلیقی طور پر انسان میں، یہ کاملین میں بھی ہوتی ہیں، یہ مناسب کمال میں۔ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہنے لگا اے آدم میں تم کو ہمیشگی کا درخت بتلا دوں. شیطان نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ درخت جو ہے اگر یہ آپ اس کا پھل کھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ یہی جنت میں رہیں گے, پھر آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا. تو فرماتے ہیں اس میں سمراٹ غیر مقصودہ کی طلب کا مظہر ہونا مقصود ہے, کیونکہ یہ خود جس کی تحصیل کا عمل نہیں کی گیا ایسی ملکیت غیر مطلوب ہے. تو فرماتے ہیں غیر مقصود جو چیزیں ان کی طلب جو ہے وہ نقصان دہ ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے, روحانی ہوتا ہے, روحانی نہ ہو تو دنیا بھی ہوتا ہے, مادی ہوتا ہے. یعنی غیر مقصود وہ چیزیں ہیں جو مقصد حیات نہیں, زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری ہے لیکن ایمان اگر نہ بچتا ہو تو ایمان بچانا ضروری ہے, دولت چلانے ضروری نہیں. مقصد حیات رضاء الہی ہے, حصول آخرت کیونکہ رضاء الہی کا مظہر ہے اس لیے وہ مقصد میں آتا ہے, اور دنیا کی چیزیں ضرورتیں ہیں مقصد حیات نہیں کہ ان پر جان دے دی ہے. تو غیر مقصود جو چیزیں ہیں جو مقصد نہیں ہیں ان کی طلب کرنا نقصان دے جاتی ہے, روحانی طور پر نہ دے تو مادی طور پر دے, کم ہو تو مادی طور پر دے جاتی ہے, زیادہ ہو تو روحانی نقصان ہو جاتا ہے. فاقلا منہا فبتت لہما سوآتہما, سو دونوں نے اس درخت سے کھا لیا اور ان دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. اس پر اس میں ذکر ہے صدور خطا اتحادی کا کاملین سے اور اس پر ان کے مواخذہ کا وخلاف عوام کے کہ ان کو احیانا اس پر اجر ملتا ہے. فرماتے ہیں یہ بڑا فرق ہے کاملین میں اور عوام میں, کہ عام عالم بھی ہو اجتہادی خطا کر جائے تو اجتہادی خطا پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. دین کے معاملے میں کوئی سوچے اجتہاد کرے عالم ہو اور اجتہاداً اس سے خطا بھی ہو جائے تو اس پر ایک اجر اسے ملتا ہے, اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو دو گنا اجر ملتا ہے. لیکن فرمایا کاملین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, کاملین کو اجتہادی خطا پر بھی کچھ نہ کچھ مادی سزا مل جاتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام اور اما حوا نے جب کھا لیا تو وہ جو ایک ان کا وجود جنت میں ایسا تھا کہ جس میں کسی لباس کے بغیر بھی ان کے ستر پوشیدہ تھے, تو وہ ستر کھل گئے اور پھر انہوں نے جنت کے بڑے بڑے پتے لے کر اس سے ستر ڈانپے, تو ایک مادی طور پر ایک سزا جو ہے وہ سامنے آ گئی, حالان خطا اجتہادی تھی. تو فرماتے ہیں عوام میں اور خواص میں یہ فرق ہے کہ اگر کوئی عالم اجتہادی خطا بھی کرے تو اسے ایک اجر ملتا ہے, لیکن کامل اجتہادی خطا بھی کرے تو اسے کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے. قوله تعالی ثم اجتباہ ربه فتاب علیہ وہدا, پھر ان کو ان کے رب نے مقبول بنا لیا, سو ان پر توجہ فرمائی اور راہ پر قائم رکھا. اس میں تقدیم ہے جذب کی سلوک پر, کہ جتنا جذب ہے اور ہدایت سلوک ہے. فرماتے ہیں جذب اور سلوک دو کیفیات ہوتی ہیں سالک کی. جذب ہوتا ہے کہ وہ اتنا محب ہو جائے اپنے حصول مقصد میں کہ من جانب اللہ اسے ایک کشش محسوس ہو اور دن بھر وہ اپنے اس کام میں لگا رہے, بات کرے تو اسے خیال ہو کہ میرے سلوک کا نقصان نہ ہو, کھانا کھانے لگے تو اسے خیال ہو کہ یہ پاکیزہ ہے حلال ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ خراب کھانا کھا کے میرا, تو اسے کہتے ہیں کہ یہ فطرت بن جائے اور من جانب اللہ ایک کشش ہونے لگے کہ ہر وقت اسے اس کا نام ہے جذب. اور ایک ہے کہ اسے جذب تو نہیں لیکن وہ اپنے طور پر اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں اچھا کھاؤں, اچھی بات کروں اور مجھے ترقی ملتی رہے, اس کا نام ہے سلوک. تو فرماتے ہیں اس میں جذب کا سلوک پر بہتر ہونا ثابت ہوتا ہے. یہ حضرت نے لیا سمج تباہ رکو, اللہ نے انہیں چن لیا, منتخب کر دیا. فرماتے ہیں یہ جذب ہے کہ اللہ اپنی طرف سے کسی کو توفیق ارزان کر دے اور اس کے دل میں ایسی کشش پیدا کر دے کہ وہ رات دن اسی میں لگا رہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس وقت میں جب میں نے اللہ اللہ شروع کی میری ملاقات ہوئی تو یوں ہی باتوں باتوں میں کسی سے حضرت بات کر رہے تھے تو حضرت کے یہ دائیں بازو کے یہ جتنے بال تھے یہ سفید تھے. تو ویسے شاید اس بندے نے پوچھا یا مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے, مدت ہو گئی, لیکن حضرت نے فرمایا یہ تھا کہ یار یہ میرے اس بازو پہ جو بال سفید ہو گئے ہیں تو یہ ریشے کی وجہ سے ہو گئے ہیں, نزلے کی وجہ سے ہو گئے ہیں. میری عمر تو 50-55 کے درمیان ہے, یعنی میری عمر 50-55 کے درمیان ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ عمر کی زیادتی سے نہیں, اس نزلے کی وجہ سے یہ بال سفید ہو گئے. اور 80 برس کی عمر میں حضرت کا وصال ہوا, تو 55 برس بھی ہو تو 25 برس ربع صدی بنتی ہے. الحمدللہ ربع صدی دن رات اکثر وقت اوقات حضرت کی خدمت میں گزرے, اور سفر و حضر میں, جلسوں میں, مناظروں میں, جماعت کے عام ہونے تک تو میں ہی ہوتا تھا. بس میں سفر کیا, پھر میں نے گاڑی لے لی, پھر ہم گاڑی میں حضرت کو لے جاتے جہاں آتے جاتے. تو 25 برسوں میں میں نے حضرت کو دنیاوی امور کی فکر کرتے نہیں دیکھا, حالانکہ دنیاوی کام بہت سے تھے. سارے سال کی آمدنی کھیتوں سے آتی تھی, کھیت مزاروں کے پاس تھے. میں نے 25 برسوں میں حضرت کو کھیتوں پر جا کر موقع پر دیکھتے بھی نہیں دیکھا کہ جا کر دیکھیں تو صحیح انہوں نے کیا بیج ہے, فصل کیسی ہے. جو آ جاتا کہتے ٹھیک ہے, اس سے سال کا گزارا ہو جائے گا. لیکن 25 برس صبح و شام رات دن دین کی فکر ہر وقت ہوتی تھی, وہاں جانا ہے, وہاں جلسہ ضروری ہے, وہاں مناظرہ ضروری ہے, وہ کتاب آ گئی اس کا مطالعہ ضروری ہے, یہ لوگ آ گئے ان کو سمجھانا ضروری ہے, یہ طالب علم آ گیا اس کو پڑھانا ضروری ہے, انہیں اللہ اللہ سکھانا ہے. یعنی دن رات, اور جب سے پھر جو ساتھی اس وقت موجود ہیں الحمدللہ اللہ نے سلامت رکھے جنہوں نے حضرت کے ساتھ وقت گزارا ہے, وہ سب جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے آپ کی فکر ایک ہی ہوتی تھی, سلسلے کی, جماعت کی, ترویج کی, اللہ اللہ کی, دین کی, دنیا کی فکر نہیں کرتے تھے. تو یہ ہوتا ہے جذب, کہ من جانب اللہ ایک ایسی کشش پیدا ہو جائے کہ قرب الہی کی طلب کو اولیت آ جائے اور باقی کام ثانوی حیثیت میں چلے جائیں. باقی بھی ساتھ چلتے تو رہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ سلوک سے, یعنی اپنی طرف سے محنت کرنے سے کسی کو اللہ کریم یہ دولت دے دے تو یہ بہت اچھی ہے. قوله تعالی فإن له معیشة ضنکا, خیال کر جمعے میں بھی ہم نے یہ آیت کریمہ حوالے کے طور پر پیش کی تھی کہ ایسے لوگوں کے ہم روزی تنگ کر دیں. تو کل جو ہم نے مانا کیا وہ تو دنیاوی اعتبار سے تھا, سلوک و تصوف کے اعتبار سے حضرت فرماتے ہیں اس میں ذکر ہے بعض الفاظ قبض کا جو معیشت سے مسبب ہو, حقیقی قبض یہی ہے. یعنی سلوک کی راہ میں قبض ہوتا ہے کہ مناظر میں ترقی رک جائے, یا مشاہدہ جو ہوتا تھا وہ رک جائے, مکاشفات جو ہوتے تھے وہ رک جائے, تو اسے قبض کہتے ہیں, اور میں فراقی آ جائے تو اسے بس کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں سلوک کے راہ میں بندے سے خطا ہو جائے تو اس کے مناظر کی ترقی رک جاتی ہے یا اس کے مشاہدات رک جاتے ہیں. فرماتے ہیں حقیقی قبض یہی ہے. بعض دفعہ بغیر کسی سبب کے جو قبض ہوتا ہے وہ اس کی تربیت کے لیے ہوتا ہے, اللہ کریم اس کے بعد اسے اور زیادہ دے دیتے ہیں. وہ حقیقی قبض نہیں ہے, صورتاً قبض ہے لیکن حقیقتاً نہیں. جو کسی غلطی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے یہ حقیقی قبض ہے. ولا تمکن عینیک, اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے. اس میں نگاہ کا بند رکھنا ہے شاغل عن اللہ سے پس, یہ اصل ہے عمل صوفیہ نظر بر قدم. اس آیہ کریمہ میں ایسے مصروفیات جو اللہ سے غافل کر دیں ان کے قریب بھی نہ جانے کا حکم ہے. اور صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے نظر بر قدم, بظاہر جس کا معنی بنتا ہے کہ اپنے پاؤں پر نظر رکھو کہ کدھر کو جا رہے ہیں, تو مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ نظر اپنے مقصد پر ہو, باقی کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو. پوری اصل حقیقی توجہ جو ہے وہ اپنے مقصد پر ہو. فرماتے ہیں اس کی اصل اس آیت میں ہے کہ اللہ نے منع فرمایا کہ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں جو چیزیں اللہ سے غافل کر کے اپنی طرف مصروف کرنے والی ہیں. سورہ طہٰ تمام ہو گئی ہے الحمدللہ, آگے سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے انشاءاللہ کل شروع کریں گے. اللہ کریم نے توفیق دی تو ما توفیق کی اللہ بلّہ الحمد للہ, ما توفیق کی اللہ بلّہ الحمد للہ. والصلاۃ والسلام علی حبیب محمد. اللهم ربنا لا تقتلنا برزقك ولا تهلكنا بعذابك واعفو عنا فرد ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفه والايمان. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. رحمتك يا رب.